فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا من ذكر محمد وآل محمد. پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں تنظیموں کی جانب سے جو صحیح کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ سب اپنے اپنے مقام پر لائق تحسین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا عمل جاری وساری رہنا چاہیے. ہر وہ تنظیم، ہر وہ ادارہ، ہر وہ انسٹیٹیوشن، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، ہر وہ منتظر جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف انقلاب کی راہوں کی آمادگی اور تیاری کے لیے کوشاں ہیں، اس کے لیے لازم ضروری ہے کہ وہ محنت و مشقت اور پالیسیز کو عملی جامع پہنتے ہوئے اپنے احتساب کے عمل کو جاری رکھے. کہ جس کی جانب قبلہ مولانا علی مرتضی علی صاحب نے تفصیل سے اشارہ فرمایا، سورہ آل عمران کی اس مشہور و معروف آیت جس میں ارشاد رب العزت ہے: اے ایمان لانے والوں، صبر انسان کے زندگی کے تین پہلوؤں کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. دو پہلو ہم سب واقف اور آگاہ ہیں اور سنتے رہتے ہیں. ایک انسانی زندگی کا انفرادی پہلو ہے، ایک انسانی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے. وہ انفرادی پہلو کہ جس میں انسان در حقیقت اپنی ذات کی کیپیسٹی میں، اپنی ذاتی وسعت اور حیثیت میں کوئی کام انجام دیتا ہے، اس کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، اس کی عبادی ذمہ داریاں ہیں، اس کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے اللہ سے مربوط ہے اس انفرادی زندگی میں، وہ اپنے معاشرے سے مربوط ہے، وہ اپنے اجتماع اور اپنے سوسائٹی سے مربوط ہے. اور اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص ایک انفرادی زندگی ہے کہ جس میں وہ مختلف کام انجام دیتا ہے. دوسرا پہلو زندگی کا وہ اجتماعی زندگی ہے، اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس بنا پر ہم اپنی انفرادی زندگی میں جو کچھ بھی ہوں، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، لیکن جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، جب ہم ایک اجتماع میں آتے ہیں، جب ایک معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، تو اس معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے مطابق انسان کو عمل اور کوشش کرنی ہوتی ہے. تب جا کر انسان اجتماعی زندگی میں ایک مفید اور مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ دو پہلو ہم سب نے سنے ہوئے ہیں. مثلا آپ کی زندگی کا یہ انفرادی پہلو ہے، آپ فلاں ہیں، فلاں ابن فلاں ہیں، آپ کے والد کا نام یہ ہے، آپ کا قد یہ ہے، آپ کا رنگ یہ ہے، آپ کا وزن یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں، آپ کیا جاب کرتے ہیں، آپ کی انفرادی زندگی ہے. آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ثقافت کیا ہے، آپ کس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ سب کیا ہے، آپ کی انفرادی زندگی ہے. آپ اللہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعلیمات محمد آل محمد کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا انفرادی پہلو ہے جس میں کسی انسان کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، لیکن آپ ان تمام مشخصات کے ساتھ جب ایک تنظیم کا، ایک تحریک کا ممبر بنتے ہیں، جب اجتماع میں آتے ہیں، جب سوسائٹی میں آتے ہیں، تو عزیزان گرامی پھر آپ اپنے ان تمام مشخصات کو کہ جو آپ کی زندگی انفرادی زندگی سے مربوط ہیں، مخصوص ہیں، کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں، آپ کا قد اتنا ہے، آپ کا وزن اتنا ہے، آپ کا رنگ ایسا ہے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ فلاں جگہ جاب کرتے ہیں، آپ فلاں سن کی دھرتی کے فلاں حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زبان یہ ہے، آپ کی ثقافت یہ ہے، آپ کا کلچر یہ ہے، اس کے بعد تمام مشخصات کو رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ایک اجتماعی سیٹ اپ میں، ایک سوشل سیٹ اپ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، ایک ٹیم ورک یا گروہی کام کے انداز سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، یہ آپ کا کیا ہے، اجتماعی پہلو ہے. اور پھر اجتماعی پہلو میں بھی آپ یقیناً اس چیز سے بڑھ کر گرو جی محمد وال محمد پر وہ کم سے کم سلوات تو ایسی ہو جاندار گزر کی، وہ عجل فردوں کے ساتھ جو امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب بن سکے، پھر یہ عجل فردوں کے مردوں پہ ثابت ہے، اسے خواتین کے لیے ہیں، ایک دفعہ پھر درود بھیجے وہ عجل فردوں کے ساتھ لگتا کہ سارا ناشتہ فوراً کو ملا برادران کو نہیں ملا. تو عرض کر رہا تھا انسان اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور جو آپ کی انفرادی خصوصیات ہیں، جو آپ کی اسکلز ہیں، جو آپ کی تعلیم ہے، جو آپ کی مہارت ہے، آپ جس شعبے تعلق سے آپ آتے ہیں اور اپنی اجتماعی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن اور روایات ایک اور پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں، وہ انسان کی زندگی کا بین الاقوامی پہلو ہے، توجہ رکھیے گا، جو بہت کم سننے میں آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلو ہمیشہ سے مد نظر رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اب تک اس کے اسباب مہیا نہیں ہوئے تھے. اس کی ایک مثال میں دوں، حضرت امام حسین علیہ السلام ایک قیام کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایسی تحریک چلاتے ہیں جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تحریک کہا جاتا ہے. لیکن کیا امام حسین علیہ السلام نے جس اجتماعی سطح پر آ کر امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، یزیدیت و للکارہ استبدادیت کے خلاف کھڑے ہوئے اور دین کو بچایا، یہ کوئی نئی چیز تھی؟ کوئی نیا امر تھا؟ کوئی نیا حکم نازل ہوا تھا؟ ہرگز نہیں. یہ وہ واجب تھا جو رسول کے دور میں شریعت کے قانون کی صورت میں واجب تھا، یہ امام علی پر بھی واجب تھا، یہ امام حسن علیہ السلام پر واجب تھا، اور یہ بقیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام پر بھی واجب ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس اجتماعی سطح پر آتے کس انداز سے قیام کیا، جبکہ امام حسن علیہ السلام مثلا علم ہے امام حسین علیہ السلام کو، فرماتے ہیں کہ میرے جنازے میں کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ حجامت کے برابر بھی جو انسان سے فاسد خون نکالا جاتا ہے، اتنا خون بھی جو ہے وہ نہیں بہنا چاہیے. امام حسین ایک قیام کا آغاز کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. فرق یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب امام علی اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ جہاں پر اس واجب کو کھل کر انجام دیا جائے. اس بنا پر جیسے ہی اسباب مہیا ہوئے، امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں. انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، یہ زندگی کے دو پہلو ہیں جو ہمیشہ مد نظر نہیں ہیں، جن کو قرآن اور روایات نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک کو یا دو قیام کرو. یہ کیا ہے؟ انفرادی زندگی، کہ آپ تنہا بھی ہیں
और फिर इज्तिमाई जिंदगी में क्या फरमाया कि जब तक तुम अपनी हालत को नहीं बदलोगे अल्लाह भी तुम्हारी इज्तिमाई हालत को बदलने वाला नहीं है, तो अपने अंदरूनी नफसानी हालत को तब्दील नहीं करोगे। इन्ना अल्लाह ला युगय्यिर मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिर मा बिअन्फुसिहिम। तीसरा वो पहलू है जो इज्तिमाई पहलू है, यानी बैनुल अक़वाम में सतह का, चूंकि आइमा तहरीक को बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत बनाने के मौके और असबाब मयसर नहीं आए थे, इसलिए ये पहलू छुपा रह गया। लेकिन हमें पता है कि हमारा इमाम जो पर्दे गैब में है वो आकर एक जहानी और आलमी हुकूमत को बनाएगा, और वो अगर पूरी इंसानियत को अदब इंसाफ से हमगिरार करेगा, और जहां जहां जुल्म सितम होगा, जहां जहां जुल्म इस्तदाद होगा, हमारे इमाम आएंगे और उस जुल्म इस्तदाद का खात्मा करेंगे और एक आलमी हुकूमत बनाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत बनाएंगे। तो इंसानी जिंदगी का वो तीसरा पहलू कि जो बैनुल अक़वामी जिंदगी से इबारत है, वो खालिसतन विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साए में ही मुमकिन व मयस्सर है। याद रखिएगा, ये घर बैठकर दुआओं से ये मसला हल होने वाला नहीं है। आप इंफरादी जिंदगी से निकलकर एक इज्तिमाई मैदान में आते हैं, तहरीक और तंजीम और इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक हम अपनी फिक्रों को, अपने कामों को, अपनी पॉलिसीज को, अपनी हिकमत अमली को इमाम जमाना की कोशिशों के साए में, उनकी पॉलिसी के साए में, उनकी हिकमत अमली के साए में, उनके अहदाफ और मकासिद के साए में मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, हम उस तीसरे पहलू के लिए आमादा तैयार नहीं हो सकते। जब हम कहते अस्सलाम अलैया इमाम अल इंस वल जान, यानी तमाम इंसानों का इमाम है, वो सिर्फ एक तंजीम, एक कौम, एक कबीले, एक सकाफत, एक कल्चर से ताल्लुक रखने वालों का इमाम नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत का इमाम है। लिहाजा इंसानी जिंदगी का वो पहलू कि जो इंफरादी है, रिवायात में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, इज्तिमाई पहलू मुशख्खस किया गया है। लेकिन वो बैनुल अक़वामी पहलू, हम जहत पहलू कि जो सिर्फ और सिर्फ विलायत आइम्मा के साए में, यूं कहूं विलायत फकीह के साए में दर हकीकत मुमकिन मयसर है। लिहाजा जब तक हम अपनी तंजीम, अपने कामों को इमाम जमाना के अहदाफ से हम किनार नहीं करेंगे, उसके मुताबिक नहीं ढालेंगे, हम उस तीसरे पहलू के लिए आमादा नहीं हो सकते। सूरह आले इमरान की इसी आखिरी आयत में इरशाद रब्बुल इज्जत है, ईमान लाने वालों सब्र करो, इस फिरू ये फिरू, यानी अपनी सारी जिंदगी में सब्र करो, यानी तुम्हें गुनाहों पे सब्र करना है, तुम्हें मुश्किलात पे सब्र करना है, तुम्हें वाजिबात की अदायगी पे सब्र करना है। दीन पे सीखे सब्र बयान किए गए हैं, और हर सब्र के दर्जे में जमीन से लेकर, जमीन के सातवें दर्जे से लेकर आसमान के सबसे आला दर्जे तक का फासला मौजूद है। और सबसे आला तरीन सब्र की इंफरादी जिंदगी में जो मिसाल बयान की गई है वो क्या है, वो है गुनाहों पे सब्र। तो जो मुश्किल पे सब्र बहुत अच्छा है, वाजिबात की अदायगी पे सब्र बहुत अच्छा है, लेकिन गुनाहों पे सब्र सबसे आला तरीन मिसाल इसकी कायम की गई है। और यही वजह है मौला कायनात फरमाते हैं, कोई शख्स गुनाह करने में कादिर हो, गुनाह के असबाब मौजूद हों और फिर भी गुनाह ना करे, अपने दामन को आलूदा ना करे, तो वो राह खुदा में अपने खून में गलता शहीद से बालातर मुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबर कर रहा है, इस बेरू सबर करो, वो साबेरू, ये क्या है कि हमारी जिंदगी का सोशल पहलू, इज्तिमाई पहलू है। साबेरू यानी मिलजुल कर, टीम वर्क, गिरोह सूरत में सबर करो। सूरह वाला इसमें इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्इंसान लफी खुसर इल्ला अल्लज़ीन आमनू व अमिलु स्सालिहात व तवासौ बिलहक व तवासौ बिस्सब्र। तवासौ यानी मिलजुल कर, टीम वर्क की सूरत में सबर करो, सबर की तलकीन करो, हक पर कायम रहने की तलकीन करो। यहां पे मैं घर बैठ के दुआ करूं सिर्फ आप ये नहीं, यह मसला हल होने वाला नहीं है। यहां पे हमें मैदान अमल में निकलना होगा, टीम वर्क करना होगा, गिरोही काम करना होगा, तलकीन करनी होगी। जैसे कि असहाबे इमाम हुसैन अलैहि सलाम एक दूसरे को तलकीन किया करते थे और कहते थे मेरी शहादत के बाद इस हुसैन इब्ने अली की वफादारी का हक अदा करते रहना। इस बना पर صابروا یعنی مل جل کر صبر کرنا ہے، تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. ممکن ہے میں نے پہلے بھی اس سے پہلے یہاں پر بھی کسی جگہ اور مختلف مقامات پہ بھی حضرت کے دوستوں سے میں نے کہا کہ جب تک ہم پاکستان میں تمام تنظیموں کے ساتھ خصوصاً اہل تشیع سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوگی، ان کے وجود کی تسلیم نہیں کیا جائے گا، کاموں کی تقسیم بندی نہیں ہوگی، ہم تکراری کام کرتے رہیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بھی وہی کام کریں، میں بھی وہی کام کروں، ریپیٹیشن ہوگی، تکرار ہوگی، تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ممکن ہے جزوی طور پر فائدہ ہو، لیکن کیا ہے اسکل ضائع ہوں گے، پیسے ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا. کیا ہے کاموں کی تقسیم بندی ہونی چاہیے. وہ صاحب وہ رابطو، رابطو یعنی در حقیقت کیا کرو، رابطہ برقرار کرو. عربی میں بیڈ کو ربط بھی کہا جاتا ہے، رب یعنی جو آپ کو مثلاً سیٹ سے جوڑ دے، تاکہ جیسے ہی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے رب کو باندھ لیں، اپنی بیڈ کو باندھ لیں. بیڈ کیا کرتی ہے، آپ کو سیٹ کے ساتھ، سیٹ وہ ہے جو ثابت ہے، آپ کو دائیں بائیں آگے نیچے حرکت کرنے سے روکتی ہے. اور رابطہ یعنی رابطہ برقرار کرو. یہ کیا ہے، وہی انٹرنیشنل پہلو زندگی کا عالمگیر یا بین الاقوامی پہلو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے حالات اب قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی فکروں کو، اپنی پالیسی کو، اپنی زندگی کو امام زمانہ کے تحت منعقد ہونے والی عالمی حکومت اور عالمی انقلاب عدل انصاف کے لیے ہم آہنگ رہیں، تیار کریں. یہ لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ ہم انفرادی زندگی میں ہم کامیاب ہو گئے. چلیے جیسے کہ مولانا علی مرتضیٰ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ عمل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، عبادت صفا کرنا چاہیے. آپ اجتماعی زندگی میں آگے اس طریقے کے ممبر بن گئے، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک بڑے اسٹیج کے لیے تیار نہیں کیا، تیاری کرانی، یہ ہماری زندگی کا کوئی اثر نہیں مرتب ہوگا. اس بنا پر رابطہ کیا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رابطہ سے مراد کیا ہے، رابطہ برقرار کرو، اپنے آپ کو جوڑ لو، نظام ولایت سے متمسک ہو جاؤ. رابطہ مع امامکم المنتظر، پانچواں فرما رہے ہیں کہ اس امام کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ جس میں تمہارا بدن ایک کرسی کے ساتھ، ایک سیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے ربط باندھنے کی صورت میں، اسی طرح تم نظام ولایت سے جڑ جاؤ. یعنی ہم آہنگ ہو جاؤ، یعنی جو ایمان کرنا چاہتا ہے، جو ایمان کرنے والا ہے، میں اس کو ابھی سے اپنی پریکٹس میں لے کر آؤں. کم سے کم ذہنی طور پر ہمیں عالم حکومت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم عالمی تحریکوں کا مطالعہ نہ کریں، ہم عالمی سطح پر آنے والے انقلاب کا مطالعہ نہ کریں، یہ عرب اسپرنگ، یہ بہار انقلاب جو اس وقت پوری دنیا میں، عرب دنیا میں اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں نظر آ رہی ہے، اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اس کا سرچشمہ خمینی بش کا، وہ انقلاب نور